أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ہفتہ وحدت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، وحدت کا معنی و مفہوم کیا ہے، وحدت کس طریقے سے اور کن میدانوں میں ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا. پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ اگر شیعہ ہو یا سنی چاہتا ہے کہ حکومت اسلامی قائم ہو تو اس کو حتماً ہیومینٹیز کے اوپر کام کرنا ہوگا، ان کی بنیاد اسلام پر جو ہے وہ بنانی ہوگی، چونکہ ہیومینٹیز کے جو بنیاد ہے وہ فلسفہ ہے، اور فلسفہ جو آج کل سسٹم چل رہا ہے اس میں مادی فلسفہ بنیاد رکھتا ہے، اور ویسٹرن فلسفی جو ہے اس کی بنیاد میں موجود ہے. اور اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہیومینٹیز پر کام کرے اور اپنی نگاہ رکھے اور اپنا نظریہ رکھے تو وہاں پر جو ہے وہ قرآنی اور اسلامی فلسفے پر بنیاد رکھنی ہوگی، اور یہ وحدت ہی کے ذریعے تیزی سے کام ہو سکتا ہے، چونکہ اہل سنت کے ماہرین بھی اس کام کو کر رہے ہیں، اور مکتب تشیع سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں. لیکن جب یہ دو طاقتیں، دو صلاحیتیں اگر آپس میں مل بیٹھیں اور کام کریں اور مشترکات پر، چونکہ فلسفہ جو ہے وہ مذہب کے ساتھ مختص نہیں ہوتا، وہ عقلی بنیادوں پر ہوتا ہے اور جہانی ہوتا ہے، وہاں پر کوئی اتنا علمی اختلاف، مذہبی اختلاف، فرقی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر بیٹھ جائیں تو یہ کام بڑے تیزی کے ساتھ ہوگا اور اسلامی حکومت کے قائم کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. آج ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں آج کل کے دور میں جب سے سوشل میڈیا جو ہے وہ معاشرے میں آیا ہے اور اس نے تیزی کے ساتھ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور پوری دنیا کو ایک گلوبل ویلیج کے طرح جو ہے بنا کر رکھ دیا ہے، دور دراز کی خبر چند سیکنڈوں میں پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے، یہاں پر انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہے، ہر انسان اپنا موقف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بیان کر سکتا ہے اور مکمل آزادی کے ساتھ، تو اس دور کے اندر ایک دوسرے پر اعتراضات کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اسلام کے خلاف پراپوگنڈا میں جو ہے وہ تیزی آئی ہے، چونکہ سوشل میڈیا کے جو مین سرور ہیں، جو بھی طاقت ہے وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ پورا میدان فراہم کرتے ہیں اور خود بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں، اور جو اعتراضات اٹھانے والے دوسرے گروہ ہیں ان کو بھی فیسلٹیاں فراہم کرتے ہیں. تو اسلام کے اوپر جو ہے وہ یلغار ہے اعتراضات کی، سوالات اور شبہات کی، ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جوانوں کے اندر اس کو پھیلایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ قرآن کے حوالے سے ہو، چاہے پیغمبر کی ذات کے حوالے سے ہو، چاہے خدا کی ذات اور اس کے وجود کے اثبات کے حوالے سے ہو، چاہے وہ شریعت اور فقہ کے حوالے سے ہو، یا دوسرے ہمارے جو افکار اسلامی ہیں ان کے حوالے سے ہو، ہر ایک کے اوپر مختلف انداز سے جو ہے وہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، الحاد کی شکل میں ہوں اور الحاد سے ہٹ کر جو دوسرے ازمز موجود ہیں، جیسے لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، اور اس طرح کے ازمز موجود ہیں، وہ اگرچہ الحاد کے زمرے میں تو نہیں آتے لیکن الحاد ان سے استفادہ بہت زیادہ کرتا ہے، یہ چیزیں بھی وہاں پر موجود ہیں اور یہ سوالات اٹھاتے ہیں، ان سب کو جواب دینے کی ضرورت ہے، اور ان کا جو جواب ہے وہ عقلی بنیادوں پر ضرورت ہے، اور اس میں فلسفے کی ضرورت ہے، اسلامی فلسفے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں شبہات اور اعتراضات کے جوابات دینے کے، وہ اس بات کی طرف ناظر ہیں. مثلا آپ دیکھیں ابن سینا کو سب مانتے ہیں، اس کے فلسفے سے استفادہ کرتے ہیں، فارابی کے فلسفے سے سب استفادہ کرتے ہیں، ملا صدرہ شیعہ ہے 100%، لیکن تمام امت مسلمہ کے جو متوجہ ہے اور سمجھتی ہے کہ صدرہ کا فلسفہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ اعتراضات کے جواب میں ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اور حیرانگی کی بات ہوگی مکتب اہل سنت کے افراد کے لیے کہ اسفار کا ترجمہ کرنے والے دو علماء اہل سنت ہیں، مناظر احسن گیلانی اور جناب مولانا مودودی صاحب، کہ یہ مکتب اہل سنت سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے ملا صدرہ کے فلسفے کو ترجمہ کیا، حالانکہ وہ 100% شیعہ ہیں. اس کو کہتے ہیں وحدت، علمی وحدت. آپ کو ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے، اسلام کے افکار کو ترویج کرنے کے لیے، یہ سارے کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اس وحدت ہی کے ذریعے. آپ دیکھیں سنی ایک شیعہ کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ اس کے اندر خطرہ نظر نہیں آ رہا. اسی طریقے سے آپ تشیعوں کے اندر دیکھ لیں، تشیعوں کے مدارس میں آج بھی اہل سنت کے بعض نصاب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ادبیات میں دیکھ لیں، مغنی پڑھائی جاتی ہے، سیوطی پڑھائی جاتی ہے اور اس قسم کی دوسری جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے منطق میں آ کر دیکھ لیں، حاشم اللہ عبداللہ پڑھایا جاتا ہے کہ متن اس کا اہل سنت لکھنے والے ہیں اور اس کا حاشیہ جو ہے وہ شیعہ لکھنے والے ہیں. اور اس طریقے سے آپ دیکھ لیں علم کلام کے اندر شیعہ جو ہیں وہ تجرید الاعتقاد لکھتے ہیں اور اس کے اوپر حاشیہ لگانے والے اہل سنت ہوتے ہیں. اور اس طرح کی بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی جو پرانے زمانے کے اندر علماء شیعہ و سنی مل کر ایک علمی خدمات مسلمانوں کے لیے انجام دیتے تھے. آج مثلا خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام دیکھ لیں، شیعہ ہے لیکن ان سے شیعہ و سنی دونوں استفادہ کرتے ہیں. تمام ان علوم کے اندر مثلا ریاضی کے وہ ماہر تھے، فلسفے کے وہ ماہر تھے، اس کے علاوہ علم نجوم کے اندر مہارت رکھتے تھے، ان کی اپنی ایک رصد خانہ تھا موجود ہے. تو مسلمان جو ہیں وہ متوجہ ہیں. اسی طرح سے اہل سنت کے مفکرین سے جو ہے وہ مکتب تشیع کے علماء جو ہیں وہ استفادہ کرتے ہیں. ایک اور آپ کی مکتب اہل سنت کے افراد کے لیے میں ایک دلچسپ نقطہ بیان کرنا چاہوں گا. فارسی زبان کے اندر سید قطب کی کتابوں کا ترجمہ رہبر معظم سید علی خامنائی نے شروع کیا تھا. سید قطب سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے اور جب ان کو وقت ملتا تو ان کی کتابوں کا ترجمہ فارسی میں کیا کرتے تھے. اور آج مارکیٹ میں وہ موجود ہیں جتنا وہ ترجمہ کر سکے، چونکہ یہ انقلاب کے لیے تغدو کر رہے تھے، جیلوں میں جا رہے تھے، ملک بدر ہو رہے تھے. تو ان تمام مصیبتوں کے باوجود جو ہیں یہ اپنی علمی سرگرمیوں میں مصروف رہتے اور جہاں بھی موقع ملتا اپنا علمی قلم اٹھاتے اور سید قطب کی بعض کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو سید قطب جو ہے وہ سنی ہیں اور رہبر معظم جو ہیں وہ شیعہ ہیں، لیکن دوسرے کی کتاب کا جو ہے وہ ترجمہ کر رہے ہیں. تو جان لیں اس بات کو، ہماری بقا، ہماری ترقی، ہماری سربلندی وہ وحدت کے اندر ہے. اور وحدت کا صحیح مفہوم جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت سارے ایسے موارد ہیں کہ جہاں پر ہمیں مل بیٹھ کر ورک کرنے کی ضرورت ہے اور وہاں پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. جیسے الحاد کے خلاف ایک قیام کرنا، ملحدین کے جوابات دینا، کوئی مثلا قرآن کو وہ کوئی حجیت کو ختم کر رہے ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اس کے دفاع میں نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، فقط مسلمان ہے اور ایک پلیٹ فارم پر کام کر سکتے ہیں ہم. مثلا آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے امت مسلمہ کے جوانوں نے، مثلا ایمان یونین کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے کہ جس کے اندر مختلف افکار رکھنے والے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد مل کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. جو الحاد کے ابحاث، اس کے رد کے اندر جو جوابات دیے جا رہے ہیں ان میں دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. اور آپ مثلا دیکھ لیں بہت سارے آپ کو ایسے جوان جو ہیں وہ نظر آئیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے. بس ایک الحاد کے مقابل میں سیکولرزم چاہے ہو، چاہے لبرلزم ہو، چاہے الحاد ہو، ایگنوسٹیسزم ہو اور جتنا بھی ہو، حتیٰ یہ جو ویسٹرن فلسفی موجود ہے کہ جو مادی بنیادوں کے اوپر کھڑی ہے فلسفی، اس کے رد کے اندر بھی جو ہے نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، مسلمان فقط اگر ہو، اپنے آپ کو سمجھتا ہو تو وہ جواب دے سکتا ہے، فرقوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں دیکھیں کتنے ازم کام کر رہے ہیں. مثلا آپ دیکھ لیں ایگزسٹنشیلزم جو ہے وہ الحاد پھیلا رہا ہے، اس کو جواب دینے کی ضرورت ہے. آپ اس طرح ایک مکتب جو وہاں پر اپروچ موجود ہے پراگمٹزم معرفت شناسی کے اندر بھی، ان کو بھی جواب دینے کی ضرورت ہے. اس طریقے سے اور بہت سارے ازمز موجود ہیں، جیسے مثلا آپ ڈیوڈ ہیوم کے بعض نظریات کو دیکھ لیں، اس کو رد کرنا فلسفیانہ انداز میں وہ نہ شیعہ مبنے کے تحت نہ سنی عقلی بنیادوں کے اوپر ہے، آرام سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. بہت سارے فلسفیوں کو جواب دیا جا سکتا ہے. اور اگر یہ شیعہ اور سنی مل کر ایک بینچ کے اوپر بیٹھ کر ان فلسفیوں کو رد کرنا شروع کریں عقلی بنیادوں کے اوپر، تو تیزی سے یہ کام کر لیں گے اور صلاحیتیں بھی کم خرچ ہوں گی اور امکانات بھی زیادہ ہوں گے اور تیزی کے ساتھ اسلام کا دفاع کر سکیں گے. تو یہ اس طرح کے اور بہت سارے موارد ہیں، میں اگر گنوانے لگوں ہوں تو بہت سارے لیکچر اس کے اندر درکار ہوں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہی مختصر جو توجہ دلائی ہے اس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے ایک ساتھ ہونے کی کوشش کریں علمی بنیادوں کے اوپر، وحدت جو قرآنی مفہوم ہے صحیح مفہوم کے مطابق وحدت کو ایجاد کریں آپس میں اور دین اسلام کی خدمت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔